گا، اس لیے کہ اذان بھی پیارے مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں، خطبہ نکاح وہ بھی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں بھی موجود ہے، دنیا میں جہاں آپ پائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرامی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ قاضی اندلیس ابو الفضل علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، جو قرآن مجید فرقان حمید و رفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ اللہ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر، مگر جس نے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس نے بھی اللہ ہی کا ذکر کیا، یعنی سمجھیں کہ اس نے کوئی اور، اس نے بھی اللہ کا ذکر کیا۔ ہم اس کو مثالوں میں سمجھاتے ہیں مختلف محفلوں میں۔ عزیزان گرامی، آپ کسی عمارت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس عمارت کی تعریف کرنے لگ جائیں، صاحب کتنی اچھی عمارت ہے، چھت دیکھی کتنا شاندار، یہ ستون دیکھیں کتنے شاندار، اس کا آرکیٹیکٹ اس کا بنانے والا اگر پیچھے کھڑا ہو تو جب آپ اس کی صنعت کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حالانکہ آپ تو نہیں جانتے، خوش ہوگا کہ میری عمارت کی یہ تعریف کر رہا، میری صنعت کی یہ تعریف کر رہا۔ تو جب پیارے مصطفیٰ کی تعریف کرو گے تو کیا اس کا ان کا بنانے والا خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا۔ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینے کی تعریف کریں، بظاہر آئینے کی تعریف اور حقیقت میں آئینہ بنانے والے کی تعریف، جیسے کہ کہا جاتا ہے تاریخ آئینہ بھی تو آئینہ گر کی ہے، اور حضور علیہ السلام وہ آئینہ ہے، اقبال کہتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ صاف، وہ تو ایسا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتے آپ کے چہرے کی نورانیت ایسی کہ آپ کے گال اور چہرے میں دیواروں کا عکس نظر آتا۔ بعض راویوں نے کہا جب حضور کے رخسار دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے کہ پگلی ہوئی چاندی ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین اور جمیل، ہم نے اپنی محفل میں یہ کہا تھا، ان کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ جن کی ہم اور آپ تعریف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید کا قانون، ارشاد باری تعالی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جانتے ہم تمہاری صورتوں کو کیسے بناتے، تمہارے ماؤں کے ارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا تمہیں بتاتے۔ لہذا کالے گورے کو ایک دوسرے فضیلت نہیں، کوئی آنکھ سے نابینا پیدا ہو جا، کوئی محتاج پیدا ہوتا، کسی پر تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جی آپ کا چہرہ اتنا سیاہ کیا، آپ کے یہ عیب، یہ معاملات، یہ نقائص، کہ وہ آپ کو جواب دے گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا اللہ تبارک و تعالی نے چاہا ویسا بنایا۔ لیجئے پیارے مصطفیٰ کی جب تخلیق کا معاملہ آیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جو حضور کی موجودگی میں ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور اس پر وہ بیٹھتے، حضور انہیں بٹھاتے، اور کبھی یہ کہتے کہ اللہ تعالی حسان ابن ثابت کے منہ کو نیچا مت کرنا، کبھی کہتے اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید و ان کی مدد کرنا۔ وہ ممبر پر بیٹھے اور انہیں شعر پڑھا۔ آپ علماء سے پوچھئے فن حدیث میں کوئی بات حضور کے سامنے کہی جائے اور حضور اس پر خاموش ہو جائیں، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا، اگر وہ بات غلط ہوتی حضور ضرور اسے ٹوک دیتے، منع فرما دیتے، یہ کیا کہہ رہا، جب منع نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کو اوکے کر دیا، توثیق کر دی، وہ حدیث تقریری بن گئی۔ حضرت حسان ابن ثابت ممبر پر بیٹھ اور انہوں نے شعر پڑھا، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے ایسا عیب سے منزہ اور مبرہ پیدا کیا۔ میں بتا دوں کیسا بنایا اللہ تعالیٰ، کانک قد خلقت کما تشاء، میرے آقا آپ کو تو رب نے ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ تو حضور علیہ السلام کو حسن و جمال، عزیزان گرامی، کون اس کے فضائل مناقب بیان کر سکتا؟ ہم تو ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کر کے صرف اپنا نام ان کے مدح اور ان کے تذکرہ کرنے والوں میں اپنے نام کو عزیزان گرامی شمار کرانا چاہتے۔ ہم نے کہا جیسے کوئی حسن والے کو دیکھو، ہم کیا کہتے ہیں، اس کے چہرے پر کتنا نمک ہے۔ نمک سے مراد کیا ہے؟ سمندری نمک نہیں، لاہوری نمک نہیں، ملی نمک کو کہتے ہیں، اور ملاحت حسن والے کو کہتے ہیں، بھئی بڑی ملاحت اس کے چہرے پر، تو کیا کہتے ہیں، بڑا نمک ہے صاحب اس کا حسن و جمال اس کے چہرے پر. لیکن حضور علیہ کی شام دی، استاد زمن شہین شاہ سخن مولا حسن فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت، تو تھوڑا سا نمک ان کے نمک دان سے نکالا. دنیا کے حسینوں کو جو ملاحت دینی تھی حسن و جمال، تو میرے مصطفیٰ کے نمک دان سے تھوڑا سا نمک نکال کر، اور وہ ساری مخلوق میں حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ایک اور شاعر نے کہا، خدا شاہد کہ زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر، اجی نمک تھوڑا سا اگر مل جاتا ان کے نمک دان سے، تو وہ کیسا حسن و جمال ہوگا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمان، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا مطلب کہ جب آپ کسی گلاب کے پھول کو اچھا سمجھ کر ذرا توڑنے کے لیے جائیے، تو اس کے برابر میں کانٹا لگا، فوراً آپ کو انجیکشن لگ جائے، فوراً کاٹا چپ جائے گا آپ. اچھا شب شمع جلتی ہو کتنی اچھی لگتی، اور خصوصیت کے ساتھ کہ ایسی والے آپ پر مہربان ہو، ہم پر مہربان ہو. یہ کتنی سہولت ہے پاکستان میں، آٹھ آٹھ گھنٹے بتی غائب، پندرہ پندرہ گھنٹے بتی غائب. یہ سہولت آپ کو کسی اور ملک میں نہیں ملے جو یہاں سہولت ہے. اور ایسے جناب اندھیرے میں کوئی ذرا سا چراغ جل رہا ہو، کوئی ذری سی ٹمٹماتی بتی جل رہی ہو، کتنی خوبصورت کتنی حسین لگتی ہے. لیکن آپ جب کوئی شمع روشن اس کے قریب جائیے، تو شمع تو دور سے بہت اچھی لگتی مگر اس میں سے دھواں نکلتا، آپ کے منہ کالا ہو جائے گا، آپ کے منہ پر بلیک آؤٹ کا نقشہ پیدا ہو جائے گا اگر آپ بالکل کہیں قریب سے دیکھیں. امام اہل سنت کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں ایسے گل کا پتا دیتا ہوں کہ جس میں کانٹا نہیں، جس میں خار نہیں، میں تمہیں ایسی شمع کا پتا دیتا ہوں کہ جس میں دھواں نہیں. وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہ. یہ مطلب اس شعر کا. تو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو کون عزیزان گرامی بیان کر سکتا، ہم تو صرف ان کے مداحوں میں نام لکھا رہے ہیں. جب تک ان کا ذکر نہ ہوگا عزیزان گرامی، اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوگی. مولانا موجود حدیث شریف میں ہے، کتنا ہی عظیم مجمع ہو، کتنی ذکر و اذکار کی محفل، اور یہ لوگ جنت میں بھی چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت کریں گے، کاش ہم نے اس محفل میں اپنے آقا پہ درود پڑھا ہوتا. جنت میں جانے کے باوجود عزیزان گرامی حسرت کریں گے کہ کاش پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم نے درود و سلام پڑھا ہوتا. تو حضور علیہ السلام کے ذکر سے کوئی محفل عزیزان گرامی خالی نہیں، کہ حضور کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کا عزیزان گرامی ذکر ہے. تو آئیے ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو دربار پاک مصطفیٰ میں مقبول ہو گیا، جس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے. بارہا آپ نے عزیزان گرامی سنا عرب کے بڑے مشہور ادیب، بڑے فاضل، اس سے پہلے بھی کئی نعتیں لکھی اور بڑے بڑے قصیدے ان کے موجود. کہتے ہیں وہ فالش کے مرض میں مبتلا ہو گئے، جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں جا کر کلام لکھا انہوں نے. جو شاعر ہوتا ہے تو گنگناتا رہتا، لکھا انہوں نے کلام. کلام تو سب لکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بزرگوں کا کلام پڑھیے تاکہ سب معاملات ہوں، سمجھ گئے؟ کوئی غلط کلام پڑھو کہ لوگ کہیں سبحان اللہ، واہ 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 واہ. بہت سارے ایسے کلام ہیں کہ جس کا پڑھنا جو ہے وہ ایمان کو تباہ برباد کر دے گا. یہ شعرا حضرات نہ عالم ہیں، نہ مولوی ہیں، نہ کسی عالم سے اصلاح لیتے ہیں، نہ اس کے جائز ناجائز کا غور کرتے ہیں. ایک مزاج ہے شعرا کا جس کو ہم نے کہا کہ ایک آدمی بند روڈ پہ کسی کے پیچھے بھاگا جا رہا، لوگ سمجھے پتا نہیں کیا معاملہ، پکڑ لیا کہ کیا ہوا بھائی، کہنے لگے اپنی غزل سنا دی، میری نہیں سن رہا. تو شاعروں کا مزاج. مولانا جامی کے متھے ایک شاعر لگ گیا، دیوان لا کر جناب کہنے لگا یہ دیکھیے میری پہلی غزل کیسی. مروت میں انہوں نے سن لی، کہنے لگے کیسی، کہا بہت خوب ہے. کہنے لگے پھر ایک اور سنیے آپ، لیجئے. مولانا نے کہا سنو بھائی اب دوسری بھی سنی. کہنے لگے ابھی تو تازی غزل ایک اور سناؤں گا آپ کو، وہ تازی غزل سنے. مولانا مروت میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے رہے. شاعر صاحب جو تھے وہ پھول گئے، کہنے لگے مولانا جامی سے کہ معلوم ہے آپ کو یہ میرا دیوان اتنا مقبول کیوں ہوا؟ میں نے جب یہ دیوان اور شاعری لکھی تو میں بیت اللہ شریف گیا، میں نے اس کو کعبے کے پتھر سے لگایا اور بیت اللہ شریف کے غلاف میں اس کو لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد حجر اسود سے بھی اس کو مس کیا، اس لیے اس کی مقبولیت۔ مولانا سنتے سنتے تنگ آ گئے، کہنے لے میرے بھائی جب تم نے اس کو کعبے سے لگایا، غلاف کعبہ میں لپیٹا، حجر اسود سے لگایا، ذرا زمزم شریف میں بھی ڈبو دیا ہوتا تاکہ پوری فضیلت حاصل ہو جاتی، تو زمزم شریف میں بھی اس کو ڈبو دے، تو بات تو وہ ہے لو۔ لیکن وہاں جو پیارے مصطفیٰ کی شان میں نکلے، وہ اگرچہ دل میں گنگنائے مگر پیارے مصطفیٰ ہر عالم کی رحمت ہے، ہر جگہ پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچ جاتا۔ کلام لکھنے کے بعد گنگنانے لگے اور پیارے مصطفیٰ کے دربار تک بالآخر ان کا کلام پہنچ گیا۔ حضرت شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، ایک مرتبہ قسمت جاگی، دربار رسالت میں موجود تمام صحابہ اور ایک جمع غفیر بزرگان دین اور بھرے مجمع میں فرمایا، شرف الدین بوسیری سناو ہمارا قصیدہ جو تم نے لکھا۔ وہ کھڑے ہو گئے قصیدہ سنانے کے لیے، اور جب وہ سنا رہے تھے، اللہ اکبر، واقعات میں ہے کہ اس قصیدے کو سن کر حضور اس قدر مسرور تھے جیسے کہ نسیم سحر سے ایک پھولوں کی ٹہنی جو ہے وہ کیسے جھومتی ہے، اس طرح حضور علیہ السلام جھوم رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اپنی چادر دوش اقدس سے نکال اور حضرت امام شرف الدین بوسیری کو اڑا دی، اور اڑانے کے بعد ان کے مفلوج علاقے پر مسا کر دیا، سب پر مسا کر دیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو ساری بیماری چلی گئی اور حضور کی چادر ان کے دوش پہ موجود تھی، اس لیے اس کو عزیزان گرامی قصید بردہ شریف کہتے ہیں۔ لیجیے، مگر یہ راز ابھی راز، اور یہ بات برا مت مانیے گا، آپ کسی کے خلاف نہیں کر رہا میں۔ بزرگان دین جب کوئی ایسی بات محسوس ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھتے ہیں، بتاتے نہیں، چرچا نہیں کرتے، جمعے کے خطبے میں نہیں بیان کرتے، لوگوں میں، مریدوں میں، یہ دیکھا میں نے آج، یہ خواب دیکھا، تاکہ ذرا مرید پکے ہو جائیں، جانے کہ ہمارے پیر صاحب بھی بہت کرامتی آدمی، مجمع میں نہیں بیان، کسی سے بیان نہیں کیا، امام شرف الدین بوسیری اس کلام۔ اور یہ دیکھی مولا، پوچھے تصوف کا طریقہ، یہ طریقت کا یہ قاعدہ کہ کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آدمی اس کو خفیہ رکھ، اگر لوگوں میں بیان کرنے لگ جائے تو وہ حالت ہی آدمی کی چلی جاتی، وہ صورت جو ہے وہ سلب ہو جاتی، کہ وہ اگر اپنے فضائل اور بیان کرنے لگ جائے۔ آج کل بہت ساری چیزیں ہماری یہاں خواب کے ذریعے سے آ رہی ہیں، تو ذرا ٹھکانے سے خواب سن کر کے فیصلہ کیجئے گا عزیزان گرام، کسی نے یہ خواب دیکھا، کسی نے یہ خواب دیکھا، کسی نے یہ خواب دیکھا، تو ایسے خوابوں سے ہوشیار رہی۔ علامہ ابن حجر کو پڑھیے، بخاری شریف کی شرح، کتاب الوحی، علامہ ابن حجر نے ساری کیفیتیں بیان کی ہیں کہ بدہضمی ہو جائے تو کیسے خواب دیکھتا ہے آدمی، پیٹ میں درد ہو تو کیسے خواب دیکھتا، کیا چیز کھا لے تو کیسے خواب دیتا، زیادہ خوش اس میں مت رہے گا، خوش فہمی کے اندر بزرگان دین تو اس سے بچتے، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ راستے میں ایک بزرگ ٹکر گئے، کہنے لگے شرف الدین بوسیری ذرا وہ نعت تو سنو۔ انہوں نے کہا پسو پیش کیا، کون سی نعت، کیسی نعت، میں نے تو کئی قصیدے لکھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تازی والی نعت جو ہے وہ سناؤ۔ کہ وہ کون سی نعت، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر کی بات کر کے اور اس کو ٹالنا چاہ رہے ہیں، فرما وہ نعت جو تم نے کل پیارے مصطفیٰ کے دربار میں سنائی، وہ نعت سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ نعت سناؤ، یہ بہرن ادھر ادھر، یہ اس شخص کو کیسے پتا لگا؟ لیجئے وہ آدمی، وہ فقیر ایسا مضبوط تھا، اس نے ایک دو شعر پڑھ کے بتایا، کیا وہ قصیدے کہ یہ شعر نہیں ہے تمہارے، حالانکہ انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا، دو تین شعر برجستہ پڑھ دیے، کیا اس کا یہ شعر نہیں، کیا یہ اس کے یہ مصرے نہیں، وہ سمجھ گئے کہ اہل دل ہے، یہ پہچان گیا۔ تو انہوں نے جناب کیا کیا، پھر اس کے بعد ان کو یہ قصیدہ سنایا، اب جا کر کہ وہ راز فاش ہوا، ورنہ اگر یہ اہل دل نہ ملتا تو شاید وہ راز ابھی تک راز راز ہی رہتا۔ مگر راز کیسے کھلا، غالب کی زبان میں اگر سمجھا دوں، اس نے تو کسی اور باب میں کہا، لیکن آج ہم اس میں کہتے ہیں، کہتا ہے یہ راز راز رہ نہ سکا کہ ان کی یاد پلکوں پہ آ گئی ہے چراغاں کیے ہوئے۔ اب تو یہ ہوا کہ سب کو پتا لگ گیا کہ امام بوسیری نے کوئی ایسی نعت پڑھی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دربار میں مقبول ہو گئی، کیوں نہ اس محفل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ نعت پڑھیں، ہماری گنگناہٹ، ہماری آواز، ہماری نعت بھی پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچ جائے، ہمارا ظاہر بھی سمر جائے، باطن بھی سمر جائے، دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے۔ پڑھیے سب حضرا، مولا صلی من تن علی حبیبک خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلق کلہم، محمد سید الکونین و ثقلین والفارقین من عرب و من عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، مولایا صل لے وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفی بلغ سیدانا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بلند آواز سے درود شریف کا نظر، اللهم صل علی سیدنا مولا محمد معود الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ خوب یاد رکھیے کہ اس کائنات، اس دنیا میں، عالم میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذکر نہ ہو رہا۔ قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، ارشاد باری تعالی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں آپ جو عالمین کا رب ہے، کس کو کہیں گے عالم؟ عالمین ذہن میں رکھیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پیارے مصطفیٰ کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے پیارے مصطفیٰ کا وہاں ذکر موجود، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا، کیوں نہ ہو، رفعنا لک ذکرک، میں اور آپ نہیں بلند کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر کو عزیزان گرامی بلند کر رہا۔ ہم نے اپنے یہاں بھی کہا تھا، اقبال کوئی علامہ نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی محدث نہیں، مگر ایسی باتیں سمجھ گیا جو آج کل کے بڑے بڑے مولویوں کے پلے نہیں پڑی۔ اقبال کہتا دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں، دشت میں، دامر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے چین کے شہر تو مراکش کے بیابان میں، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفانا لک ذکر رکھ دے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ۔ اور امام اہل سنت نے اور آگے بات کہی، فرماتے عرش پہ تازہ چھیڑ چھا، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، اجی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ایک اور جگہ کہتے انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کے رنگت گلاب میں ہے۔ یہ سب کا سب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے عزیزان گرامی ہے۔ استاد زمن شہی شاہ سخن کہتے کیوں آرائشیں، کیوں نہ آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، یہ ساری دنیا اس لیے چمکائی گئی. یہ رونق سب اس کی ہے کہ پیارے مصطفیٰ جلوہ گر ہونے والے تھے. اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو, جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو وہ محفل پائے تکمیل تک عزیزان گرامی نہیں پہنچ سکتی. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی, اب آئیے جو آیت ہم نے بیان کی اس کا تذکرہ, کچھ دعا, اور دعا سے متعلق کچھ ضروری باتیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا آج یہ بتانا, بلکہ آپ کو دہرانا اس کا اعادہ جو ہر سال ہوتا, کہ کوئی آدمی کتنا ہی گناہگار ہو, کتنا ہی سیاہکار ہو, کتنا ہی بدکار ہو, سچے دل سے اگر رب کے دربار میں رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے اس کو معاف فرما دیتا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب تم فرما دو, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ابن کثیر نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی, شان نزول میں ایک قول یہ ہے, کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین تو بہت اچھا, باتیں آپ بہت اچھی کرتے ہیں, پیغام تو آپ بہت اچھا دیتے ہیں, لیکن اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں, ہم نے تو پہلے قتل و غارت بدکاری جنے کیا کیا بڑے بڑے گناہ کیے, کیا آپ کا کلمہ پڑھنے سے ہمارے وہ بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ابن کثیر کی روایت یہ ہے, قدر سکوت فرمایا, یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی کہ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اللہ اکبر. اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سارے دنیا کی نعمتیں مجھے مل جاتی, دنیا اور متاع دنیا مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے پر مجھے خوشی ہوئی. اللہ اکبر. غور فرمائے آپ نے. اسی طرح ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کیا, فرمایا کہ کوئی شخص جس نے اس آیت کو پڑھا, یعنی ہم نے اور آپ نے سنا, اور اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, تم تو گناہگار ہی مرو گے اور اسی طرح دنیا سے جاؤ گے, فرما وہ اللہ کے کلام کا انکاری ہے, وہ انکار کر رہا. لہذا لوگوں کو حزب استطاع ڈرایا بھی جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ بھی کیا جائے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان کتنا. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا گیا کہ فرمایا کہ سب سے زیادہ خوشی پیدا کرنے والی تمانیت والی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اسے اندر لگائیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور کیسے اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا اگر دنیا جہاں کو بھی گناہوں سے بھر دو اور سچے دل سے رب کے دربار میں رجوع کرو, توبہ کرو, تو اللہ تعالی ان گناہوں کو معاف کر دیتا. کہیں فرمایا تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہوں اور کوئی سچی توبہ بجا لائے, رب کریم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو وہ بھی معاف کر دے. سچی توبہ سچے دل سے اگر رجوع کیا جائے. کہیں فرمایا جس نے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا کہ گویا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور کہیں فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کیے اور سچی توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے کوئی سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ترشح ہے کہ اگر گناہگار سیاہکار اللہ کے دربار میں توبہ کرے, یہ تو باتیں آپ پہلے سن چکے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا, تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر, کتنا مہربان کتنا کریم عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا اندازہ آپ ان مختصر سے میں نے چند نکات بیان کی, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رب کریم اپنے بندوں پر عزیزان گرامی کتنا مہربان ہے. اللہ اکبر. جو بندہ اس کے دربار میں توبہ کرے, گناہ ہم کر رہے گناہ ہم معاف کروا رہے, مگر وہ کتنا خوش ہوتا ہے. مسلم شریف میں کتاب توبہ کے بالکل اوائل ہی میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے ایک مثال بیان کی, فرما یوں سمجھو کہ ایک شخص طویل سفر پر نکلا اور اس کا زادرہ ایک اونٹ پر یا اونٹنی یا کسی جانور لدا ہوا ہے. تینوں لفظ آئے حدیث شریف, ایک جانور پر لدا ہوا, کھانا پینا اوڑھنا بچھانا یہ سب کا سب ایک اونٹ پر لدا ہوا, اور وہ جنگل میں اونٹ اس سے کھو جاتا. سفر بڑا طویل, یہ کیا کرتا ہے؟ بسیار تلاش, سارے جنگلوں میں گھومتا ہے تلاش کرتا, مایوس ہو جاتا کہ سواری کا جانور نہیں ملا, اب سفر کیسے جاری رکھے گا, پانی کہاں سے پیے گا, کھانا کہاں سے کھائے گا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے کہ اب تو اس دنیا سے جان اسی وقت چھوٹے گی جب موت آئے, تو موت کے انتظار میں لیٹ جاتا کسی پتھر سے سر لگا کر تاکہ جب موت آئے تو دنیا سے نجات اور دنیا سے آزادی مل جائے. سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ, جب وہ سو رہا سوتے میں اچانک آنکھ کھلی, اس نے دیکھا کہ وہی اونٹ اس کا سامان سے لدا ہوا اس کے سرانے کھڑا ہوا. میرے غلاموں بتاؤ کہ وہ کتنا خوش ہوگا بندہ؟ صحابہ نے کہا بہت زیادہ خوش ہوگا وہ. تو فرمایا جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا. کتنا محنت کر رہے ہیں, نجات ہم چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی اس کے معاف فرمانے پر توبہ قبول فرمانے پر اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ سے. اس لیے حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام اللہ کے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء, لیکن فرماتے سنو ایک دن میں اللہ کے دربار میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ تعلیم امت کے لیے تھا, کوئی غلط نہ سمجھ جائے اسے, یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ میں رب کے دربار میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہمیں کتنے مرتبہ کرنا چاہیے عزیزان گرامی؟ تو چاہیے یہ کہ دن رات استغفار, دن رات توبہ کرنی چاہیے, اور اللہ کی رحمت سے کتنا ہی گناہگار ہو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ رات اللہ کے دربار میں سچی توبہ, اور اس رات میں دعا کی جائے, ہو سکتا یہی شب قدر, اور ویسے تو رمضان میں دعا قبول ہونا بے شمار حدیثوں میں آیا. کہاں کہاں دعا قبول ہوتی؟ میں مختصر جائزہ, اس لیے کہ بہت تفصیل کا وقت نہیں, مختصر جائزہ. فرمایا گیا کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس لیے ظلم کرنے سے بچو, کسی سے نا انصافی کرنے, جب وہ گڑ گڑائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو کوئی چیز مانے نہیں. آسمان پر پہنچنے اللہ کے دربار, اس کی جو دل سے نکلے گی بد دعا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا, عادل بادشاہ کی دعا کو قبول فرماتا. اسی طریقے سے اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا. میں آگے عرض کروں گا کہ دعا قبول ہونے کا معنی عزیزان گرامی کیا. کچھ اوقات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا, کتاب اللیل جو تہجد پر حدیثیں ہیں اس باب کو دیکھیے. جو تہجد کا وقت ہے جس میں ہم سحری بن کرتے ہیں, یہ ہر روز اس میں ایک وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا. اسی طرح جمعے کے دن دو روایت اور دونوں پر بڑی قوی دلائل, اگر کوئی صاحب دلچسپی رکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اعلی حضرت امام سنت کے والد گرامی حضرت اللہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی احسن الویا لے آداب دعا, اس کا مطالعہ کیجیے. پھر سونے پر سہاگائیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے والد گرامی پر اس کتاب پر جو حاشیہ لکھا ذیل المدعا فی احسن الویا, اس کا مطالعہ کیجیے آ کہ کہاں کہاں دعا قبول ہوتی. فرمایا جمعے کے دن جب امام ممبر پر بیٹھ جائے, السلام علیکم رحمت اللہ, سلام پھیرنے تک یہ ساتھ ایسی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالی سے جو مانگے وہ قبول ہوتا, اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. لیکن یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے میں خطبے میں اور اس میں بھی اسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کر, اس کی ممانعت. خطبے بھی مثل نماز سمجھ لیجئے آپ, اس میں کچھ ہو ہا چھو چھا کسی کو کہنا خاموش رہو چپ بیٹھ جاؤ یہ کہنا بھی جائز نہیں. صرف امام کو امر بالمعروف کی اجازت ہے, عام آدمی تو کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا بیٹھ جاؤ پریشان مت کرو, یہ بھی نہیں کہہ سکتا. مثل نماز اس خطبے میں یوں دعا تو نہیں مانگ سکتے, بلکہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، مولا کریم خاتمہ ایمان پر فرما، اسلام پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرما. اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیجیے، اپنے سیاہ کاریوں بچنے کی دعا کیجیے. جو دعا بہت وقت ہوتا مانگتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور ذیل المدعا میں امام اہل سنت کوئی 45 اقوال نقل کی ہیں اس بات پر کہ ایک اور وقت ہے، وہ ہے جمعہ کا آخری حصہ. کون سا؟ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک. اس میں بھی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے دعا قبول ہوتی. اور امام اہل سنت تطبیق کیسے کی؟ ایک تو ہے جمعہ کے خطبے کی دعا، ایک ہے عصر کے بعد. تو لیجئے صاحب، حرج کیا ہے کہ دونوں وقت میں دعا مانگی جائے؟ بھائی جمعہ میں بھی مانگی جائے، جمعہ تو پڑھنا ہی ہے نہیں، اور عصر میں بھی مانگی جائے تاکہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہو. تو یہ وہ اوقات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرما. روزہ افطار کرنے سے پہلے وہ دعا بھی مانگے، مگر ہمارا حال یہ کہ گرمی میں ہم تو اتنے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں کہ افطار کی دعا یاد آ جائے تو غنیمت، دوسری اور دعا کا کہاں ٹائم ہمارے پاس. عزیزان گرامی، وہ بھی وقت دعا ہے قبول ہونے کا. اور فرمایا جب جاؤ بیت اللہ شریف پر جب نظر پڑے، پہلی نظر جب پڑے تو جو دعا کرو اللہ قبول فرماتا. پہلی نظر جب پڑے، امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی. کسی نے امام صاحب سے سوال کر لیا، حضرت یہ بتائیے جب آپ بیت اللہ شریف گئے، کعبے پر جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ امام اعظم نے فرما میری نظر جب کعبے پر پڑی تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوات بنا دے، یعنی اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی؟ اللہ اکبر. بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگو، حرم شریف میں دعا مانگو، زمزم شریف پی کر دعا مانگو، پیتے وقت جو دعا مانگو کہ قبول ہوگی. اور امام اہل سنت نے اپنے فتاوی میں کتنی عمدہ بات کہی، یہ نہیں کہ بس زمزم شریف پی کر خالی ایک ہی دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے گھر پہنچ جائے، اتنی نہیں، بلکہ اعلی حضرت فرماتے ایک گھونٹ پیو دعا مانگا اللہ تعالیٰ بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، ایک دعا بار بار تیرے نبی علیہ السلام کے دربار کی حاضری نصیب ہو، پھر ایک گھونٹ پیو مولا خاتمہ ایمان پر، ایک گھونٹ پیو الہی اسلام پر زندگی گزرے، ایک گھونٹ پیو ایمان پر موت ہو، ایک گھونٹ پیو اپنے والدین کی مغفرت کے لیے. پیتے جاؤ دعا کرتے جاؤ، پیتے جاؤ دعا کرتے جاؤ، اس کے خزانے میں کون سی کمی؟ ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو زمزم شریف پیتے وقت بھی عزیزان گرامی دعا کی جائے، کھڑے ہو کر کے پیا جائے، اس کا ادب اور یہی. اور اس کے بعد میں جب حج اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، منا، مزدلفہ، عرفہ، شیطان کو کنکری مارنے کے بعد بھی دعائیں لکھی ہیں علماء نے، یہاں تک کہ طواف کی دعا اور جناب صفا مروہ کی دعا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ ہمارے جیسا کوئی اناڑی جائے، پہلے چکر میں کون سی دعا پڑے، دوسرے میں کون سی پڑھے، تیسرے میں کون سی پڑھے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جامع دعا، بس وہ دعا کرو، وہ یہ ہے کہ جو کام جہاں کرو پیارے مصطفیٰ پہ درود شریف پڑھتے جاؤ، یہ جامع دعا ہے. الحمدللہ یہ جامع دعا ہے کہ جہاں جاؤ جو دعا یاد نہیں بس پیارے مصطفیٰ درود شریف پڑھو، سارا کام انشاءاللہ تبارک و تعالی آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد دعا قبول ہونے کا ایک مرکز ہے، وہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار، جہاں بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے. بعض لوگ اس سے برگشتہ ہو گئے، کہتے ہیں وہ حج کر لیا، اب وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو بک بک کرتے سنیں گے، بھائی مدینہ شریف میں تو حضور کے مزار کی نیت کر کے مت جانا، ہاں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی نیت کرنے تو جانا، مگر حضور کے مزار پر جانے کی نیت مت کرنا. اس احمق سے پوچھو، حضور کی برکت سے تو مسجد نبوی بنی، حضور کا سنگا بنیاد رکھنے سے تو مسجد نبوی بنی، تو اس کی زیارت کو تو جاؤ، اور جس کی برکت سے مسجد نبوی بنی ان کی زیارت سے مت جاؤ. اللہ اکبر. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں، جو غر سے جھر پھر جائے در بدر یوں ہی خار پھرے گا. اور جب وہاں جاؤ لیجئے کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو قرآن مجید فرقان حمید کو سنیے. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالی، علماء موجود، ارشاد ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب رحیما. سبحان اللہ، ارشاد ہوا اگر لوگ اپنی جانوں پر زیادتی کریں اور اے میرے محبوب جاؤ کا تیرے دربار میں حاضر آ جائیں، اور تیرے دربار میں آنے کے بعد کیا کریں؟ غور سے سنیے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، ہونا یہ چاہیے تھا فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. یہ سنیے قرآن کا متن، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر اللہم الرسول، اور جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیم، اب اللہ کو گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان پاؤ گے. کب پاؤ گے؟ جب پیارے مصطفیٰ تمہاری مغفرت چاہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام دیکھیے اپنے بندوں پر، حضور کے غلاموں پر، ہم سے فرما جاؤ کا میرے حبیب کے دربار میں جا، مجھ سے مغفرت چاہ اور میرا حبیبی تمہاری مغفرت کرے. اور حضور علیہ السلام کو فرما اما سائلا فلا تنہر، میرے محبوب کوئی اگر مانگنے کے لیے آئے تو آپ منع مت کرنا، جو مانگے اس کو عطا فرما دیجئے گا. انما انا قاسم واللہ یوتی، کہ میں تو مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا. تو آپ سے فرما جب کوئی مانگنے کے لیے آیا تو منع مت کیجئے گا، بھر بھر کے دیتے جائیے گا. اس لیے کہا کہ جو حضور کے در پر دامن پھیلا کر کے مانگے. امام اہل سنن کا ترجمہ سنیے، فرماتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے؟ بڑے بڑے بادشاہوں تاجداروں سے پوچھیں، تم نے اپنے شاہی خزانے، تم نے تمہارے باپ نے کبھی یہ شاید دیکھی اپنے خزانوں میں، تمہارے تاج میں جو بڑے بڑے ڈائمنڈ لگے ہوں کیا تم نے یہ چیز دیکھی؟ ارے کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شاید؟ جو آج گدایان ہے، جو آج جھولیوں میں گدایان نے در کی ہے، جو حضور کے غلام جھولی پھیلانے ان کی جھولی میں وہ بھیک ہے جو بادشاہوں کے خزانے میں نہیں. بھی کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، وہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی لقا. تو حضور علیہ السلام کے دربار میں عزیزان گرامی دامن پھیلانے، پیارے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا فرماتے ہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی عزیزان گرامی نہیں ہوگا. اب ایک بحث یہ چل نکلی، یہ کوئی ٹی وی نمبر ون ہے کوئی، جس کو کہتے ہیں بدماش نمبر ون، ایسا کوئی ٹی وی نمبر ون، اس نے ایک مرتبہ مذاکرہ کیا، بڑا مذاق اڑایا، کسی کے وسیلے سے مانگنا، کسی کے واسطے سے مانگنا، اور اس کو جانے شرک اور بدعت جو بک بک کرتا ہے وہ کہتا. کیا مطلب؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کے صدقے ہم پر رحم فرما؟ شرک. حضور کے وسیلے سے عطا فرما؟ شرک. اب سنیے میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے قرآن، پہلے تو یہ آیت فر اللہ واستغفر اللہم الرسول، اس کے بعد آئیے قرآن مجید فرقان. ابھی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. نس ہے قرآن مجید فرقان، مولانا سے پوچھئے نس ہے. کوئی کہہ رہے نہیں صاحب اس سے مراد ہے روزہ، اس سے مراد ہے زکات، اس سے مراد ہے نماز، یہ عمل کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرو. اچھا اگر آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو یہ جو پہلے فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا یہ آمنو اتق اللہ میں نہیں آ گیا؟ نماز پڑھنا، اللہ سے ڈرنا، نیک اعمال کرنا، یہ تو سب اس میں آ گیا. معلوم ہوا کہ نماز روزے کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا عزیزان گرامی ارشاد. اب آئیے حدیث شریف. یہ لوگ وسیلے کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ براہ راست اللہ سے نہیں مانگتے؟ معاذ اللہ کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ لیجیے صاحب اللہ کو انہوں نے چھت بنا دیا اور نبیوں کو سیڑھی بنا دیا، کہتے ہیں کہ بغیر ان کے وسیلے سے مان جائیں گے، کیا کیا بک بک کرتے ہیں. اور آج کل تو جو بک بک کرنے والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ دن میں گانے گاتے رات میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. دن میں مٹکتے ہیں، کولے مٹکاتے ہیں، ناچتے ہیں، رات میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اور ہمارا نوجوان عقل سلیم عطا فرما، وہ ایسا فریفتہ کہا دیکھا صاحب کیا بات ہے صاحب، سبحان اللہ، دن میں ناچ رہا ہے رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا، دن میں گانے گا رہا اور رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا. لوگ بیچارے دیوانے ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اگر کسی کو ذریعہ اگر غلط ہو تو غلط نتیجہ نکلے گا. یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر، یہ کیا مسئلہ بتائیں؟ یہ طلاق کا مسئلہ بتائیں؟ یہ کیا ہوگا؟ غلط طریقہ اختیار کریں نتیجہ غلط نکلے گا. کسی کو بخار آ رہا تو آپ نے کیا کیا اپنا فاؤنٹین پین نکال کر اس کے منہ میں لگا دیا بخار ناپے، بتائیں گے بخار کتنا ہوگا؟ ذریعہ غلط، نتیجہ غلط نکلے گا، تھرمامیٹر سے بخار دیکھا جائے. اگر دین کا مسئلہ معلوم کرنا تو علماء کی خدمت میں آئی، اہل سنت کے مفتیوں کی خدمت میں آئی. یہ ڈاکٹر پروفیسر یہ آپ کو طلاق کا مسئلہ بتائیں، یہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں، جو دن میں ناچ رہے ہوں رات میں تفسیر بیان کرنے. علماء لکھتے ہیں 14 علوم پر جب تک 10 ترس نہیں ہو کسی شخص کو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرنے کا حق نہیں. ہم صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر یہ بیان کر رہے ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہ بیان کر رہے ہیں، پروفیسر یہ بیان کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سارے علماء سٹی گورنمنٹ سے ایک درخواست کرتے کہ جتنے آپ کے پل بن رہے ہیں ہمیں مشورے میں شامل کیا جائے. ہم بتائیں گے آپ کو کتنا سریا لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا کنکریٹ لگے گا. ہمارے بغیر مشورے کے کوئی روڈ نہیں بننا چاہیے، ہمارے بغیر مشورے کے کوئی پل نہیں بننا چاہیے. لوگ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ ہماری بات پر تو ہنس رہے ہیں. ارے ان پر نہیں ہنس رہے، کم وقتوں پر جو ناچ گانا کر کے تمہیں مسائل بتا رہے ہیں. اللہ اکبر، تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا الیکٹرانک میڈیا. میں جلسوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوان ہوشیار رہو. اقبال کہتا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تمہیں اپنے آدمی کی پہچان بھی نہیں اس طریقے سے جو وہ بیان کرے. ہم لوگ ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ جناب کہتے ہیں ہاں یہی صحیح ہوگا. ایک شیعہ کو بٹھا دیں گے، ایک اہل حدیث کو بٹھا دیں گے، ایک سنی کو بٹھائیں گے، جان کر کے سنی لائیں گے سوا پسلی کا، کمزور آدمی جو کچھ بول ہی نہیں سکے، اور وہ جو بولنے والا کمبخت وہ بول نہیں دیتا. اور پھر کیا ہوتا ہے، مفتی اعظم عالم اسلام بعد میں رولنگ دیتے. وہ جو پروڈیوسر بیٹھا ہوتا ہے نا، سب کی گفتگو سن کر پھر وہ مسئلہ بتاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. کیا شاندار دین کا تماشا کیا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آت؟ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنوں جو چاہے تمہارا حسن کرشمہ ساز رکھ، کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. یہ کیا تماشا دین کے ساتھ ہو رہا؟ تو کہتے ہیں وسیلہ والا، کوئی وسیلہ نہیں. میں نے یہ آیت پیش کی، دو آیتیں قرآن مجید فرقان حمید. اب آئیے حدیث شریف سنیے صحا. یہ اس حدیث شریف کو مولانا موجود ہیں، بخاری شریف، باب الاستسقاء. کیا مطلب؟ جب بارش نہ ہو تو بارش کے لیے دعا پڑھی جاتی، جو نماز پڑھی جاتی اس کو استسقاء کہتے ہیں. یہ بخاری کے اس باب میں، بلکہ فن حدیث میں ساری گویا کتابوں میں آپ کو اسی باب میں یہ حدیث مل جائے. وہ یہ ہے کہ بارش ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نہیں ہوئی، جمعہ کا دن ہے، حضرت فاروق اعظم جمعہ پڑھا رہے. شرک بدعت ان سے زیادہ کوئی جانتا؟ کسی نے کہا حضور یا امیر المومنین بارش کے لیے دعا کیجئے. میرا ایمان، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مولا بارش برسا دے، اسی وقت بارش ہو جاتی. وہ تو ایسے شان کے آدمی. اللہ اکبر، علامہ یہ بات بڑھ جائے گی گویا علامہ اسماعیل نبھانی نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کچھ کام کر رہے تھے، پسینہ بہت آ رہا، ایسے سورج کی طرف دیکھا تو سورج کی تپش ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. لوگ کہنے لگے قیامت تو نہیں آ گئی کہیں، یہ ان کی شان. امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ جناب دور فاروق اعظم میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی. چلو بھائی دعا کریں، سورہ یاسین پڑھیں، مسجد نبی میں چلتے ہیں، نوافل ادا کریں، نہیں. شان دیکھیں، فاروق اعظم درہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد زمین پر دے مارا. کہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ زمین کی حرکت بند ہو گئی. کیسے شان فاروق اعظم. حضرت عمر ابن عاص مصر کے گورنر، مصر جب فتح ہوا انہوں نے لکھا یا امیر المومنین، یہاں کی روایت یہ ہے کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا اور یہاں کیا کرتے ہیں، ایک نئی نویلی دلہن بناتے، ایک نوخیز بچی کو دلہن بنا کر اور اس کو دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بھینٹ چڑھانا. دریائے نیل کی بھینٹ چاہتے تو اس کے بعد جا کر کہیں لوگ پانی سے متمتع ہوتے. اب فرمائیے کیا آرڈر ہے؟ میں نے تو لوگوں کو کہہ دیا کہ اسلام تو ساری جہالت کی رسموں کو مٹانے کے لیے آیا، میں کسی عورت کو ضائع نہیں کروں گا، کسی جان کو ضائع نہیں کروں گا. اب فرمائیے آپ کا آرڈر کیا؟ حضرت عمر فاروق کیا شان ہے ان کی. فرمایا تم نے بالکل صحیح جواب دیا قوم کو کہ اسلام تو ان ساری بری باتوں کو مٹانے کے لیے آیا. اب میں کیا کروں گا؟ ایک خط تمہیں دیتا ہوں دریائے نیل کے نام، بجائے کسی عورت کے دریائے نیل میں خط ڈالنا اور دیکھنا تماشا کیا ہوتا. لیجئے صاحب، وہ خط جب لکھا تو اس میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین لکھی ہوگی تاکہ برکت ہو جائے، کوئی خاص دعا لکھی ہوگی کہ جس میں برکت ہو جائے، کوئی پانی میں برکت کی دعا لکھی. آرڈر، او دریائے نیل، دریائے نیل کو امیر مسلمانوں کے امیر عمر ابن خطاب کی جانب سے خط، او دریائے نیل اگر تو خدا کے حکم کے بغیر بہرا نہیں ہمیں تیرے پانی، خشک ہو جا، نہیں چاہیے تیرا پانی، اور اگر تو خدا کے حکم سے بہرا ہے تو یہ خدا کا بندہ تجھ کو آرڈر دیتا ہے اسی طرح بہنے لگ جیسے پہلے بہتا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے، دیکھیں مسلمانوں کا ٹھٹا اڑا رہے تھے، جہاں جناب ہر سال تو عورت ڈالی جاتی، سنا ہے کہ امیر المومنین کا خط ڈالا جائے گا، دنیا جمع ہو گئی ہوگی، حضرت فاروق اعظم کا خط مصر کے گورنر نے جب پانی میں ڈالا، ارے صاحب پانی میں خط کا پڑھنا تھا کہ موجے مارتا ہوا پانی اوپر آ گیا، اور یہ میری معلومات، ہو سکتا ہے میری معلومات ناقص ہو، میری معلومات یہ ہے اس خط کے ڈالنے کے بعد آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ کیا شان کے مالک، وہ کھڑے ہو کر کہتے مولا یہ تیرے بندے پیاسے مر رہے ہیں، تیرے بندے بھوکے ہیں، جانوروں کے لیے اناج نہیں، چارہ نہیں، یہ بارش برسا دے، یقیناً بارش ہو جاتی، مگر ایسے بے وقوفوں کو سبق سکھانے کے لیے، یہ الٹی کھوپڑی والوں کو سمجھانے کے لیے مجمع پر نظر ڈالی، ایک بزرگ کو اٹھایا، وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت عباس، جو حضور علیہ السلام کے چچا، حضرت عباس کو ممبر پر بٹھایا اور ممبر بٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی، پہلے ہم تیرے رسول کا وسیلہ پیش کرتے تیرے دربار، آج ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں بارش برسا دے۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں یہ جس کو علامہ بدر الدین عینی نے نقل کیا، جب حضرت عباس کو ممبر پر بٹھایا انہوں نے کیا کہا، لیجیے آگے کا اعتراض ہونے والے کا جواب یہ ان کی کرامت ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے دے دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ کے مولا، یعنی اور بھی بوڑھے ہیں، مجھے کیوں بٹھایا؟ مولا آج ہماری فریاد سن لے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ممبر پر اس لیے بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا چچا، بوڑھے تو لوگ اور بھی بہت سارے تھے، کسی سفید داڑھی والے کو بٹھا دیتے کہ اس کے طفیل میں بارش برسا، مولا انہوں نے مجھے ممبر پر اس لیے بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں، تو اس کی لاج رکھ۔ اور فاروق اعظم نے ان کے وسیلے سے دعا کی اور زوردار بارش ہو گئی۔ اب بتاؤ کیا یہ حضرت عباس نے شرک کیا؟ کیا حضرت عمر فاروق جیسا شخص جس نے شرک کے جو قلعے تھے بڑے بڑے اس کو نیست و نابود کر دیا، عیسائی اور یہودیوں کے بڑی بڑی سپر پاوروں کو پیروں تلے رون دیا، کیا وہ شرک کو نہیں جانتے؟ کیا وہ وسیلے کی تعریف کو نہیں جانتے؟ کیا وہ واسطے کی تعریف کو نہیں جانتے؟ معلوم ہوا اہل سنت جماعت کا مذہب ان حدیثوں اور قرآن کی آیت میں بالکل درست، جو بک بک کرے سمجھ لیجئے کہ وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں۔ ورغلا رہا لوگوں کو عزیزان گرام، ایک بات رہ گئی، اس پہ ایک سوال آیا، وہ یہ آیا، کہنے لگے مولانا آپ تو حدیث بیان کر کے پھنس گئے، یہ حضرت عمر فاروق نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مولا اپنے نبی کیوں نہیں کہا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے اس کا وسیلہ جائز نہیں، زندے کا وسیلہ جائز۔ چلو زندے تک تو آئے، زندے کے وسیلے تک تو آئے نا، ورنہ تم تو یہ کہتے تھے کہ وسیلہ ہی جائز نہیں کسی قسم کا بھی۔ معلوم ہوا کہ اب زندہ تک آ گئے کہ زندہ کا وسیلہ جائز، حضور کا چونکہ وصال ہوا اس لیے ان کا وسیلہ نہ جائز۔ سبحان اللہ، اب آئیے علامہ ابن حجر حیتمی نے اس کا جواب دیا، سبحان اللہ جواب سنیے کیا، ایمان تازہ ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کسی بھی بوڑھے آدمی کو بٹھا دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بارش برسات، حضرت عباس کو کیوں بٹھایا؟ حضرت عباس کو اس لیے بٹھایا کہ حضور کے چچا تھے، کس لیے بٹھایا؟ کہ وہ حضور کے چچا تھے، اور یہی دعا جو انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے اس لیے بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں۔ علامہ ابن حجر حیتمی فرماتے کہ ممبر پر تو حضرت عباس ہیں مگر وسیلہ تو پھر بھی مصطفیٰ کی ذات، وسیلہ تو پھر بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے بٹھایا کہ حضور علیہ السلام کے چچا، اس لیے فرم وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کر لیجئے۔ ایک پکار یہ آتی، چلیے اس کا بھی قلقمہ کر دیا جائے، مولانا یہ جو آپ نے عالم ظلم انفسہم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم رسول لوجد اللہ تواب رحیم، یہ آیت پر عمل اس وقت ہوتا تھا جب حضور اس آب و گل میں موجود تھے، جب زندہ تھے، حضور کے وصال کے بعد میں اب یہ کہنا شرک ہے، یہ نہیں مانگنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب حضور کا وصال ہو گیا، لیجئے سا مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ اب سنیے حدیث شریف جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اس کو علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے شفاء السقام میں بیان کیا، علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے وفاء الوفا میں بیان کیا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ جذب القلوب الى دیار المحبوب بیان کیا، اور وہ حدیث شریف اور وہ قصہ یوں ہے، حضور کا وصال ہو گیا، تین دن بیت گئے، ایک اعرابی ایک دیہاتی حضور کے مزار پر انوار پر آتا، آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، مزار شریف کی مٹی اٹھاتا اور اپنے سر پر ڈالتا، زارو قطار رو رہا اپنے گناہوں پر ندامت سے، اور یہ آیت پڑھ رہا بار بار، وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اور یہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالی، یہ تیرا کلام جبریل، تیرے سے جبریل امی تک پہنچا، اور جبریل امی سے پیارے مصطفیٰ تک پہنچا، اور پیارے مصطفیٰ سے صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ سے ہم تک پہنچا، اور اس میں یہ آیت، میں تیرے حبیب کے دربار میں آ گیا اور تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیے تو میرا کام ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں قسم خدا کی مزار پر انوار سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی، جا تیری مغفرت ہو گئی، تو آج بھی کوئی آدمی دربار مصطفیٰ میں جائے، آج بھی کوئی آدمی دربار مصطفیٰ میں جائے، ایمان اگر مضبوط ہو ثابت قدم ہو تو آج بھی اس کو یہ مژدہ ملے گا کہ جا تیری نجات ہو گئی، اللہ اکبر، تو وہ تو مغفرت کا سامان کرنے کا مرکز اور منبع ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عزیزہ نے گرامی، بات طول پکڑ جائے، میں عرض کر رہا تھا وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مرکز ہے، وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مرکز، نجات چاہنے والوں کے لیے عزیزہ نے گرامی مرکز ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضری دی جائے، اب اس کے بعد دعا وہاں بھی قبول ہوتی، اور میں نے کئی جگہ آپ کو بتائیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس کے قبول ہونے کو سمجھ لیا جائے کہ کیا، کل آپ پہنچیں صبح کوئی بانڈ کھولنے والا ہو، آج دعا کریں گڑ گڑا کر مولا 5 لاکھ کا انعام نکل جائے، اور صبح جب اخبار دیکھیں تو انعام غائب، کہیں گے مولانا تو کہہ رہے تھے کہ ہر دعا قبول ہوتی، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں ارشاد باری تعالی، ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے عطا کیا جائے، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آئے، اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ دعا قبول ہونے کے معنی تین ہیں، وہ تین معنی کیا ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا فرما دے جو آپ نے مانگی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں آپ کے لیے اجر و ثواب عطا فرما دے جس دعا کا، اور یہ بھی حدیث شریف میں کہ جیسے دعا ویسا اجر و ثواب، دعا بہت بڑی بھاری بھرکم ہو اسی قدر اجر و ثواب، اور ایک یہ کہ جیسی تم نے دعا کی اسی طرح کوئی بڑی بھاری بھرکم تمہاری برائی تمہارے اعمال نامے سے دور کر دی جائے، بلکہ قرائن سے تو ایسا لگتا کہ جب قیامت میں ہمیں اعمال دیے جائیں ہم کہیں گے مولا یہ اتنا بڑا ثواب کا کام تو ہم نے کبھی دنیا میں نہیں کیا جو ہم نے اعمال نامے میں دیکھ، ہمیں بتا جائے گا بندے فلاں موقع پہ تو نے دعا کی تھی وہ بات تو ہم نے تیری نہیں مانی، جو تو نے مانگا ہم سے وہ تو نہیں دیا، لیکن آج تیرے لیے اجر و ثواب دے دیا، یا تیری اتنی برائی تیرے اس میں دور کر دی، تو بندہ خواہش کرے گا مولا کاش کہ میری کوئی دنیا میں قبول دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، سب کا اجر و ثواب بھی مجھے آج قیامت میں مل جاتا، اگر یہ مانا آپ کے ذہن میں رہے کبھی بھی دعا کے متعلق آپ کے ذہن میں عزیزان گرامی شکوہ نہیں آئے گا، اب ایک کہہ دوں بات کڑوی ہوتی ہے، میں ذرا کڑوی باتوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر اپنے عقیدے کی ترجمہ ابھی کرنا، ورنہ اتنا بڑا مجمع لگانے کا فائدہ کیا، آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، ہم سعودی عرب جانے لگ گئے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ سر سے ٹوپی اتار دی، کہا بھائی جہاں سے اسلام پھیلا جب وہیں کے لوگ ٹوپی نہیں پہنتے تو کراچی والے ٹوپی کائے کے لیے پہنیں گے، پاکستان ٹوپی لیجیے صاحب ٹوپی رخصت ہو گئی، سمجھے صاحب، امامہ اور پگڑی کی باری تو بعد میں آئے گی، ٹوپی بھی ہمارے سروں سے چلی گئی، اکبر الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتا تھا کہ مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر، ایک یہ بات بڑی خوب تھی امامے میں، کہتے ہیں جب تک لوگ امامہ باندھتے ٹوپی پہنتے تو ان کی کھوپڑی میں مغربی دھول نہیں پہنچی، اب ہم دن بھر ننگے سر رہنے لگ گئے تو مغربی دھول ہمارے سر میں پہنچ گئی اور اپنی جگہ بنا لی اس نے، ہم اسی رنگ میں رنگنے لگ گئے، جب سنا بس، ارے بھائی کیا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، کسی کو ٹوکیا، ارے نماز تو بیوی کا غرارہ پہن کیا ہوتا تب بھی ہو جائے، بیوی کی ساڑی باندھ کر کے آ جا تب بھی نماز ہو جائے گی. نماز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ کیسی نماز پڑھتے تو ویسی نماز پڑھو, سمجھے؟ ہونے پر کیا مسئلہ ہے, یہ ہونا الگ مسئلہ. حضور فرماتے ویسے نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. شاذ نادرن حضور نے ٹوپی پہنی, ورنہ تمام نماز میں حضور سے امام ثابت, اور امام کے نیچے ٹوپی بھی رکھا کرتے ٹوپی پہن کر. ایک تو یہ ہوا, دوسرا ہم نے دیکھا وہاں جب نماز ختم نہیں, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو جوتے بغل میں لیے یہ گئے وہ گئے. ہم بھی یہ کام کرنے لگ گئے آج اپنی مسجدوں میں. امام صاحب جب دعا کریں, چنی آدمی ہوتے ہیں جناب دعا میں, باقی سب اپنے جوتے سنبھال کر چلے جاتے ہیں, اور ان کے پاس تو آپ جانتے ہیں ٹائم کی کتنی قلت ہے. آپ نے دیکھا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, ایک طرف سلام پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ, دوسری طرف سلام پھرنے کی فرصت ہی نہیں, خود جوتے ہاتھ میں اٹھا اور چلے جاؤ. یہی دیکھ کر ہم سمجھے کہ یہی اسلام ہوگا, اسی کو دین کہتے ہیں. خدا کے واسطے ہوشیار رہیے گا عزیزان گرامی, ہاں, کہ وہ یہ سب ہم کرنے لگ گئے یہ سارے کام, تو ہم نے اور کیا کام کیا؟ امامہ ٹوپی تو چلی گئی اور دعا بھی چلی گئی, اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں, ہم نے پھر کیا کیا, دعا کرنی بھی چھوڑ دی, کہ بھئی وہاں دعا نہیں ہوتی تو ہم بھی دعا. ارشاد باری تعالیٰ نبی کریم السلام فرما, الدعاء مخ العبادۃ, دعا عبادتوں کا مغز ہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, چیدہ چیدہ حدیثیں اور سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں, کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسی میں نے کہہ دیا, جو بات کہیں گے سارے میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں, اس کا پورا میں اس کا پابند, وقت بچانے کے لیے میں صرف اس کے اقتباس بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگے, یہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے. اور فرما اللہ کے دربار میں کوئی ہاتھ پھیلائے تو اسے خالی لوٹانا اللہ کی شان کے خلاف, یہ اس کی غیرت کے خلاف. وہ شرم فرماتا, غیرت فرماتا کہ جو ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھے ان کو خالی بھیج دیا جائے, خالی لوٹا دیا جائے, اس سے اللہ تبارک و تعالی غیرت فرماتا. تو کیا مطلب ہوا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہمارے یہاں جو لوگ دعا کرتے ہیں عموماً ہم طریقہ بھی بتاتے ہیں تاکہ کچھ اپنی زندگی اصلاح ہو. وہ کیا ہوتا دعا میں؟ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں رکھتے ہاتھ اپنے زانوں پر, کوئی اگر ہاتھ اٹھا بھی لے تو ایسے کرتے ہوتے ہیں, ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ہوتے, پتہ ہی نہیں مولانا کیا دعا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا بات, اللہ تعالی کے دربار میں ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی؟ جو آدمی اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے میں شرم کرے اور غیرت کرے اس سے بڑھ کر بے غیرت کوئی ہے؟ اپنے مالک و مولا کے دربار میں ہاتھ نہیں پھیلا رہا, اللہ اس میں شرم کر رہا. اور ہاتھ صحیح طریقے سے اٹھاؤ اور اس طریقے سے مانگو, احسن البیا لے آداب دعا اور ذیل المدام, یہ طریقہ کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو ایسے اٹھاؤ کہ سینے کے مد مقابل یا اپنے چہرے کے مد مقابل. ایک روایت یہ بھی ہم نے پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بغل کی سفیدی کو چمکتے ہوئے دیکھا. ہماری بغلوں میں تو بدبو آتی, حضور جب ہاتھ اٹھائے تو بغلوں میں سے سفیدی چمکتی, اس طرح بلند حضور علیہ السلام کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خوش ہوتا جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے. تو دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے عزیزان گرامی, اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعا کرنی چاہیے. جو طریقہ اہل سنت جماعت کا, جو لوگ کہتے ہیں کہیں سے ثابت نہیں, کوشش مولانا حدیث پڑھاتے, اٹھائیے مشکات صحیح ستہ کتاب التشہد. کتاب التشہد میں اتحیات کا بیان, اتحیات کے فوراً بعد درو شریف کا بیان, اور درو شریف کے بعد ایک بام باندھا علماء محدثین نے کہ حضور سلام پھیرنے سے پہلے درود کے بعد کون سی دعا پڑھتے, اس کا بھی باب, اور اس درو شریف کے بعد دعا کا باب, اور دعا کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد میں نماز کے بعد کون سے ذکر و اذکار کرتے, کون سی دعا کرتی. ان سب میں عزیزان گرامی ابواب موجود ہیں حدیث مقدسہ. اور جب ہم برگشتہ ہوئے تو نماز جنازہ کی دعا بھی چھوڑ دی, اور ہمیں کتنے آسان سمجھا جاتا, ارے نماز جنازہ تو خود ایک دعا, اب اس کے بعد میں دعا کرنے کی کیا ضرورت. دلائل فتح و رضویہ میں ملاحظہ فرمائیے کہ نماز جنازہ کا دعا مانگنے پر امام اہل سنت نے جو دلائل اور برائن قائم کی جس کا جواب آج تک کسی سے نہیں بن پڑے گا, یہ وہاں دیکھیے گا آپ تفصیل, میں تو صرف آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا, اور دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے وہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کیسے دعا کرے, اپنے ذہن کو دنیاوی تمام خیالات سے خالی, اپنے اعضاء کو خاشع بنا, یعنی اپنی شکل و صورت کو رونے جیسا بنائے. اگر رو نہیں پاتا, گڑ گڑا نہیں پاتا, علماء نے فرمایا شکل رونے والی بنا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و دیکھ کر رحم فرمائے. شکل رونے والی بنا لو, قبلہ رخ ہو, ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اٹھاؤ. دعا قبول ہوگی مگر کس کی؟ جس کے پیٹ میں حرام ہے, پیتا حرام ہے, کھاتا حرام ہے, بدن پر حرام ہے, کپڑا حرام, وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. حلال چاہیے, اکل حلال عزیزان گرام. حرام اگر پہنچ جائے تو بندہ کتنا ہی گڑ گڑا کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے ایک تاریخ میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پڑھا کہ کوفے میں ایک جماعت تھی صوفیہ کی, کوئی گورنر آتا اور وہاں صوفیوں سے الجھتا, ان کو پریشان کرتا, یہ سب جمع ہو کر اس کے لیے بد دعا کرتے, یا تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا یا وہ مر جاتا. ایک ایسی جماعت تھی مستجاب الدعوات. کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے جناب وہاں کی گورنری کا چارج لیا, لانے کے بعد اپنے مشیروں سے پوچھا, مشیروں نے کہا ذرا خبردار رہنا, ایک صوفیہ کی ایک جماعت ایسی ہے کہ ان سے کہا تم نے پنگا لیا نا تو بد دعا کر دیں گے, تو ٹھکانے لگ جاؤ. اس نے کہا اچھا بتاؤ کون کون لوگ ہیں. اس نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کو اپنے یہاں دعوت کی, بڑے اعزاز اکرام سے بلایا. صوفیا بھی بڑے حیران تھے, اتنا ظالم بادشاہ بڑے اعزاز سے بلا رہا, اور اعزاز سے بلانے کے بعد دعوت کی, دعوت کرنے کے بعد بڑے احترام سے ان کو رخصت کر دیا. جب وہ چلے گئے تو اپنے مشیروں سے کہنے لگا اب میں ان کی بد دعا سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا, آپ کرتے رہیں یہ بد دعا. ان کا وہ کیسے کیا کہنے لے, میں نے انہیں حرام کھلا دیا, کھانے میں ان کے پیٹ میں حرام داخل کر دیا. جب حرام داخل ہو جائے تو کیسے یہ بد دعا کریں, تو اس کی ان کی دعا قبول ہوگی. میں ہمیشہ ان کی بد دعا سے بچ گیا. تو عزیزان گرامی پیٹ میں حلال ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہو, یہ دیکھا آپ نے فقیروں کو جب مانگتے ہیں تو کیسے عمدہ طریقے سے مانگتے ہیں, سیٹ صاحب خدا کے لیے کچھ دے دو, سیٹ صاحب بھوکا ہوں, سیٹ صاحب پیاسا ہوں, پانچ دن سے کھانا نہیں, سیٹ صاحب کو کبھی رحم نہیں آیا. ارے تو سب کرتے رہتے, لیکن وہ پیندرا بدلتا ہے. سیٹ صاحب آپ کے بچے زندہ رہے کچھ تو نواز دیں, سیٹ صاحب آپ کے بال بچوں کا اللہ تعالیٰ محفوظ رہے کچھ تو دے دیں. سیٹ سمت ارے یہ تو بال بچوں کے لیے دعا کر رہا, میرے چھوٹے چھوٹے اس کو تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تاکہ بال بچے عافیت اور اس سے رہیں. چلیے صاحب وہ کچھ نہ کچھ لے کے چلا جاتا, اب رب کریم سے کیا کہوں گا, اس کا تو کوئی بیٹا نہیں, اس کی تو آل نہیں, اس کی تو اولاد نہیں. تو یہ ہمیں طریقہ یہ بتایا کہ سنو ہماری شان تو یہ ہے, قل ہو واللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن ہمارا ایک حبیب ہے پیارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب ہم سے مانگو تو میرے حبیب پر درود پڑھ کے مانگو تو میں منظور کر لوں گا تمہاری. دعا سے پہلے درود شریف پڑھو, دعا کے آخر میں درود شریف پڑھو, کہ بیچ کی جو دعا ہے جب دونوں طرف درود شریف ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہو جائے گا. مرض کر رہا تھا یہ محفل دعا ہے عزیزان گرامی, یہ کچھ باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ, کتنا مہربان کتنا کریم ہے کہ جو مانگا جائے عطا فرماتا, توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کر. ہم رب کریم کے دربار میں توبہ بھی کرتے ہیں, بلکہ میں کچھ کلمات کہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ انجان پن میں آدمی سے ایسے ایسے گناہ ہو جاتے, آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا. عزیزان گرامی تو میرے ساتھ سب آپ یہ کہیے تجدید ایمان کی نیت سے, آپ جو ہے وہ پڑھیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے دربار میں سچی توبہ کرتے ان باتوں سے جنہیں ہم جانتے اور ان باتوں سے جن کو ہم نہیں جانتے, جو ہمارے گناہ جان بوجھ کر ہم نے کیے یا سہون ہوئے ان تمام گناہوں سے مولا کریم تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے اور تجدید ایمان کی نیت سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اب کچھ ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد دعا, تمام حضرات اس میں شامل ہوں, اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سحری تناول فرما کر کے جائیں. وما علینا الا البلاغ.